من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله غير مقنوط من رحمته ولا مخلوب من نعمته ولا مأيوس من مغفرته ولا مستنكف عن عبادته الذي لا تبرح منه رحمة ولا تفقد له نعمة والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون درود پڑھ دیجئے محمد اللهم صل على محمد بزرگان عالی قدر آج کی ہماری آٹھویں گفتگو ہے اور ہمارا موضوع جو اس اشرے کے لیے تھا وہ امام برحق کا تعارف تھا اور کئی مناسبتیں ایسی ہیں کہ جو مولا حسین اور زمانے کے امام میں پائی جاتی ہیں. مولا حسین جس طریقے سے عاشور کے روز شہید کیے گئے اسی طریقے سے زمانے کا امام جب ظہور کرے گا تو وہ روز روز عاشورہ ہوگا. اور یہ بھی روایتوں میں ملا ہے کہ جس روز زمانے کے امام ظہور کریں گے وہ جمعے کا دن ہوگا. دو مختلف روایتیں ہیں اور اگر اس کو ہم جمع کریں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ زمانے کے امام کا ظہور اس دن ہوگا جو دن جمعے کا دن بھی ہوگا اور عاشور کا روز بھی ہوگا. اور اتفاق ایسا ہے کہ دو ہی دن بعد بلکہ ڈیڑھ دن بعد جو دن آنے والا ہے وہ جمعے کا دن بھی ہے اور عاشور کا دن بھی ہے. اور بعید نہیں ہے کہ وہ زمانے کے امام کے ظہور کا دن بھی ہو. اور اگر ظہور کا دن ہے تو ساری تیاریاں جو اب تک بیان ہوئی ہیں وہ انسان کو مکمل کر لینا چاہیے, کیونکہ روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ ظہور امام کے بعد لوگوں کو اپنے گناہوں پر توبہ مانگنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اگر ان کی زندگی برائیوں میں گزری ہے, گناہوں میں گزری ہے, محرمات میں گزری ہے اور زمانے کے امام پر عقیدہ رکھتے تھے, اعتقاد رکھتے تھے, لیکن ان کی اطاعت نہیں کی, تو پھر زمانے کے امام کے ظہور کے بعد ان کے گناہوں پر معافی اور بخشش نہیں دی جائے گی. البتہ عیسائیوں کے لیے وہ جو اب تک جانتے ہی نہیں ہیں کہ زمانے کا امام کون ہے, عقیدہ ہی نہیں پہنچا ہے, ان سے کہا جائے گا کہ تم اگر اس مذہب پر آ جاتے ہو تو پھر تم اس دنیا میں صحیح و سلامت رہ سکتے ہو, ورنہ تمہارے خلاف بھی خروج کیا جائے گا اور قیام ہوگا. زمانے کے امام کے بارے میں قرآن مجید کے اندر بھی بہت ساری آیتیں ہیں, لیکن کہیں پر بھی لفظ مہدی یا کہیں پر بھی ان کا نام استعمال نہیں ہوا. البتہ بہت سارے قرینے آئے ہیں اور جیسے میں نے تذکرہ کیا تھا کہ کتاب لکھی ہے آقا صادق حسینی شیرازی نے مہدی فی القرآن کے نام سے, اور اس میں 106 آیتوں کو جمع کیا ہے کہ جو زمانے کے امام کے بارے میں نازل ہوئی ہیں. ایک آیت ایسی ہے کہ جو زمانے کے ایمان کے انتظار کے بارے میں نازل ہوئی ہے، سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 20، ارشاد ہوتا ہے قل انما الغیب للہ فانتظروا انی معکم من المنتظرین. لفظی ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دوں، اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ غیب کا علم صرف اور صرف پروردگار کے پاس ہے، تم انتظار کرو، اور وہ بھی یعنی پروردگار کہہ رہا میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. مفسرین نے ترجمہ کیا ہے، یہاں پر شیخ سلیمان قندوزی حنفی، جن کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے، میرے فرقے سے نہیں ہے، اپنی کتاب جناب المودہ میں لکھتے ہیں کہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا کہ اس آیت میں لفظ غیب سے مراد زمانے کے امام کی غیبت ہے، زمانے کے امام کی غیبت کا انتظار کرو، اور خدا کہہ رہا ہے میں بھی انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. شاید لوگ یہ سوچیں گے کہ انتظار تو وہ کرتے ہیں کہ جن کو پتا نہ ہو کہ کب ظہور ہوگا، ہمیں معلوم ہے کہ کب ظہور ہونے والا ہے، ہم انتظار کر رہے ہیں. جی نہیں، آج کی مجلس منعقد ہونے والی تھی، آپ سب انتظار کر رہے تھے، اور آپ کو یقین تھا کہ کتنے بجے مجلس منعقد ہوتی ہے، آپ کو بتا تھا اتنے ہی بجے آئیں گے مولانا اور ممبر پر بیٹھ جائیں گے، آپ کو بتا تھا کہ اہتمام پورا ہوگا، لائٹنگ ہوگی، مائک ہوگا، انتظام مکمل ہوگا، آپ کو ساری چیزیں معلوم تھی، پھر بھی آپ انتظار کرنے والوں میں سے. تو جن کو وقت نہیں معلوم ہوتا ہے وہ بھی انتظار کرنے والوں میں سے ہوتے ہیں، اور جو ذات وقت کو جانتی ہے وہ بھی انتظار کر رہی ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ اس انتظار میں جو لا شریک ہے وہ بھی شریک ہو گیا. اور یہ ایک عبادت نہیں ہے، ایک عبادت انتظار ہے جس میں لا شریک شریک ہے، اور ایک درود ہے محمد و آل محمد پر جس میں لا شریک بھی شریک ہو جاتا ہے. اور انتظار کرنے والے ہم سب کے سب ایسے جو بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں، عشق رکھتے ہیں، چاہتے ہیں، معرفت کے درجات مختلف ہیں، انسان اپنی معرفت کو بڑھا رہا ہے، محبت کو بڑھا رہا ہے، لیکن روایتوں میں ملتا ہے انتظار کرنے والوں کی دو قسمیں، اور یہ دو قسمیں چاہنے والوں کے درمیان ہیں، ماننے والوں کے درمیان ہیں. وہ جو انتظار ہی نہیں کر رہے ان کی تو بات نہیں ہو رہی، ماننے والوں کے درمیان دو قسمیں. ایک انتظار کرنے والے ایسے پکے چاہنے والے ہیں، ایسے پکے عاشق ہیں، محبت کرنے والے ہیں، کہ جو بس یہ سوچ رہے ہیں کہ جب ایمان ظہور کریں گے فوراً آ کر بیعت کر لیں گے، انتظار کر رہے ہیں، ان کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں، مقصد کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور صبر کر رہے ہیں، تحمل کر رہے ہیں کہ زمانے کے امام جب ظہور کریں گے فوراً بیعت کریں گے. کچھ ایسے چاہنے والے ہیں جو شاید اپنے آپ کو زیادہ عقیدت مند کہیں، زیادہ امام کا محب کہیں گے، لیکن وہ ایسے چاہنے والے ہیں جن کو روایتوں نے بے صبرہ کہا ہے، کہا یہ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں کہ زمانے کے امام اتنی زیادہ دیر تک غیبت میں ہیں، برداشت نہیں کر پا رہے ہیں کہ چاہ رہے جلدی ظہور ہو جائے، برداشت سے باہر ہو رہی بات. اور آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں آج کل زمانے کے امام کے بارے میں قصیدے بھی لکھے جاتے ہیں، منقبتیں بھی لکھی جاتی ہیں، حتیٰ نوحے ترانے بھی لکھے گئے، اور اکثر نوحے ترانے منقبتوں کے اندر حفظ مراتب کا خیال رکھا جاتا ہے کہ زمانے کے امام غیبت میں ہیں، جب وہ آئیں گے تو ظہور فرمائیں گے، ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، محفلیں سجائیں گے جب امام آئیں گے. ایک وہ طریقہ ہے، اور ایک یہ انداز بھی ہے کہیں کہیں جو نظر آیا، اب میں وہ لفظ کوٹ نہیں کر رہا لیکن آپ اس سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، زمانے کے امام آپ جلدی ظہور کریں، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، اگر آپ ظہور نہیں کریں گے تو میں انتقام لے لوں گا، اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، مجھ سے صبر نہیں ہو رہا، آپ ظہور نہیں کریں گے تو میں آپ کی حکومت قائم کر دوں گا. یہ وہ ہے جو بے صبرہ ہے، برداشت نہیں کر رہا، جبکہ امام نے شاہ رسول اللہ نے شاہ فرمایا تھا من ثبت علی ولایتنا فی غیبت قائمنا اعطاه اللہ اجر الف شہید مثل شہداء بدر و احد. جو غیبت امام کے زمانے میں ہماری ولایت پر باقی رہے گا، یہی سمجھے گا کہ غیبت حق ہے، وہ جانتے ہیں مسئلہ کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم، جو ہماری امامت پر باقی رہے گا، ولایت پر باقی رہے گا، پروردگار سے انتظار کرنے والوں کو ہزار شہیدوں کے برابر ثواب دے گا. اور وہ شہید جو جنگ بدر اور جنگ احد کے شہید ہیں، فرزند رسول صادق امام جعفر صادق علیہ السلام کے شامل ہیں. اور ایسی حدیث ہے جو آپ نے کئی مرتبہ سنی ہے لیکن اس کا ایک حصے کا ترجمہ ہوتا ہے باقی حصے کا نہیں ہوتا. چھٹے امام سے ایک مرتبہ کسی صحابی نے سوال کیا فرزند رسول یہ بتائیے قائن آل محمد کا تذکرہ آپ نے اپنی زبان سے بہت کیا، وہ کب ظہور کریں گے، وہ کب آئیں گے، غیبت سے کب باہر نکلیں گے؟ چھٹے امام شاہ فرماتے ہیں وقت کا تو کسی کو نہیں معلوم کس وقت آئیں گے کس زمانے میں آئیں گے، ہاں اتنا سنتے جاؤ کذب الوقاتون وحلق المستاجلون ونجا المسلمون. تین جملے کہیں کہ جو وقت بتا دے اسے جھٹلاؤ، اسے جھوٹا کہو، کسی کو وقت نہیں معلوم کسی کو زمانہ نہیں معلوم. دوسرا جملہ، یہ اس جملے کا ترجمہ ہر ایک کرتا ہے، ہر ایک کو معلوم بھی ہے. دوسرا جملہ وحلق المستاجلون، اور جو زمانے میں بے صبرہ بن جائے گا جلدی کرے گا برداشت سے باہر ہو رہا ہوگا حلقہ وہ ہلاک ہو جائے گا، وہ امام کو ماننے والا نہیں ہوگا، اس کو یقین نہیں ہے. ہم اور آپ کا بے چین ہوں گے زمانے کا امام ہمارے لیے بے چین ہے، ہم اور آپ اپنی پریشانی اور مصیبتوں پر کیا روئیں گے زمانے کے امام ہماری مصیبتوں پر روتے ہیں، ان کو زیادہ خبر ہے کہ کب ظہور کرنا ہے. من نجل مسلمون، اور جو سر تسلیم کو خم کر دے گا وہ نجات پائے گا، وہ نجات پانے والا ہوگا. اسی لیے تو ملتا ہے کہ جب زمانے کے امام کے ظہور کا زمانہ قریب آئے گا تو لوگ دعویٰ کرنے والے پیدا ہوں گے. دجال کا نام ہر ایک سنا ہے، دجال کا دعویٰ کیا ہوگا؟ دجال کا دعویٰ یہ نہیں ہوگا کہ میں امام مہدی ہوں، دجال کا دعویٰ یہ ہوگا میں خدا ہوں، میں تمہارا رب ہوں، یہ اس کا دعویٰ ہوگا. دعویٰ کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ماننے والا ہے تبھی تو دعویٰ کر رہا ہے. جو بے صبرے ہوں گے وہ اسی کو خدا مان لیں گے، یہ جس کو اپنا نائب بنا رہا ہے یہ جو کام کر رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. اور یہ بھی ہے کہ 60 لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے، ان کو ماننے والے بھی ہوں گے، اور 12 لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو امامت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے، ان کو ماننے والے بھی ہوں گے. اتنے لوگ بے صبر ہو جائیں گے، انہیں کو امام مان لیا. اور آپ دیکھیں یہاں کراچی میں تو پھر بھی بہتر صورتحال ہے خصوصت سے ہمارے علاقے میں، لیکن پنجاب کی طرف چلے جائیں کتنے ہی ایسے ہیں جنہوں نے امام مہدی کے نام سے کسی اور کو امام مان لیا، اور کتنے دوسرے علاقے ایسے ہیں امام مہدی کے نام سے کسی اور کو امام اپنا آقا مولا مان لیا. اس کا مطلب اتنے بے صبری اتنی جلدی ہو رہی کہ اسی کو امام مان لیا. زمانے کے امام جب ظہور کریں گے تو 40,000 مومنین ان کے ہاتھ پر آ کے بیعت کریں گے، 313 الگ اصحاب ہوں گے، اس کے علاوہ 40,000 مومنین ہوں گے. اور عجیب بات یہ ہے ان 40,000 میں سے انسان بھی شامل ہوں گے اور جنات بھی شامل ہوں گے جو ان کا انتظار کر رہے ہیں. انتظار کرنے والے دونوں ہیں، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا امام الانس والجان، اے انسانوں اور جنات کے امام آپ پر ہمارا سلام ہو. 40,000 مومنین بیعت کریں گے، اور 40,000 فرشتے ہوں گے جو غیبت کا انتظار کر رہے تھے، انتظار کرنے کے بعد جب ظہور کریں گے تو بیعت کریں گے 40,000 فرشتے. اور 40,000 فرشتوں میں سے 5,000 وہ ہوں گے جو جنگ بدر کے وقت رسول اللہ کی نصرت کے لیے اترے تھے، 4,000 وہ ہوں گے جو عاشور کے دن امام حسین کی نصرت کے لیے اترے تھے. ان کے اندر نصرت کا جذبہ موجود تھا، نصرت نہیں کر پائے، کہا جائے گا جب زمانے کے امام ظہور کریں گے ان کے ہاتھ پر بیعت کرو نصرت کرو. اب حقیقی نصرت کا وقت آ گیا ہے. تو غیبت کے زمانے میں انتظار صرف کرنا ہے، محبت کو بڑھانا ہے، معرفت کو بڑھانا ہے، دعا کرنی ہے، ملاقات کے لیے شوق رکھنا ہے، لیکن یہ نہیں کہ انسان اتنا بے صبرہ ہو جائے کہ مولا آپ نے ظہور نہیں کیا میں آپ کا کام کر جاتا ہوں. امام کا کام امام کریں گے، ہمیں اپنا فریضہ انجام دینا. علی بن محضیہ 19 مرتبہ حج کرتے ہیں تو کس کی محمد میں؟ زمانے کے امام امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی محمد میں. علی بن محضیہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے 4 ائمہ کا دور دیکھا ہے، 9ویں امام، 10ویں امام، 11ویں امام، 12ویں امام. اور 12ویں امام کی جب غیبت کا آغاز ہوا انہیں مزہ نہیں آتا تھا، امام کا جب دیدار نہ کریں تو زندگی میں لذت کیسے آئے گی؟ دیدار رکھنے کا اتنا شوق تھا، پتہ چل گیا کہ زمانے کے امام حج کے موقع پر آتے ہیں، حج کو گئے. اور حج کو گئے ہیں تو حج بھی انجام دے رہے ہیں, فریضہ حج بھی انجام دے رہے ہیں, لیکن ادھر ادھر بھی دیکھتے آتے ہیں کہیں سے زمانے کا امام آ جائے, طواف کرتے ہیں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کرتے ہیں, یہاں تک کہ صحیح کیے عرفہ میں دن گزار لیا پورا حج مکمل ہو گیا, زمانے کے امام کی زیارت سے محروم رہے. اور اتنے بڑے عاشق تھے حج کے لیے, پرانا زمانہ ہے 1100 سال پہلے کا زمانہ ہے, قافلے جب جایا کرتے تھے تو سب سے پہلے قافلے میں شرکت کرتے تھے کہ کہیں زمانے کے امام جلدی نہ تشریف لے آئیں, اور جب واپس آتے تھے تو سب سے آخری قافلے میں واپس آتے تھے. اتنا زیادہ عرصہ حج پر گزارتے تھے, زمانے کے امام سے ملاقات نہیں. 19 حج اسی محبت میں کر لیے, زمانے کے امام سے ملاقات نہیں. ہمارے یہاں 40 راتیں گزر جاتی ہیں اعمال کرنے کے بعد, پھر انسان مایوس ہو جاتا ہے, اب ممکن نہیں زمانے کے امام سے زیارت ہو سکے. اگر ہوتا تو ان 40 راتوں میں ہو جاتا. 40 راتیں کیا 19 سال گزار دیے, نہیں ہوئی. پھر مایوس ہو گئے, پھر یہی سوچنے لگے کہ شاید میری یہ قسمت نہیں ہے کہ زمانے کے امام ملاقات کریں. ایک رات خواب میں دیکھا کہ کسی نے حکم دیا ہے اس سال تم حج پر جاؤ, تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو. پھر خواب میں کسی نے کہا, اتنا پختہ ارادہ کر لیا کہ بس اب ملاقات ہونے والی. حج پر گئے, حج پر فریضہ انجام دے رہے تھے, ابھی طواف کر رہے تھے, ادھر ادھر دیکھ رہے تھے تو کیا دیکھا کہ زمانے کے امام تشریف لے آئے. لیکن یہ سمجھے تھے کہ زمانے کے امام تشریف لے آئے, ظاہر یہ لگ رہا تھا کہ زمانے کے امام ہیں, پتا چلا ہے زمانے کے امام یہ بھی نہیں ہے. نورانی شخصیت ہے, نور ساتے ہیں, پیشانی پر سجدے کا نشان ہے, خوبصورت جوان ہے, لیکن اتنا کہتے ہیں سلام دعا کے بعد کہ یہ بتاؤ تم عراق کے رہنے والے ہو, یہ بتاؤ کہ فلاں مرجے کا حال کیا ہے, ابن خضیب ان کا نام تھا, ان کا حال کیا ہے. کہا ان کا انتقال ہو گیا. کہا اچھا یہ بتاؤ کہ علی بن محضیار کا حال کیا ہے. کہا کہ میں خود علی بن محضیار ہوں. کہا اچھا تم علی بن محضیار ہو تو یہ بتاؤ کہ جب 11ویں امام کی شہادت واقع ہوئی اور ان کی میراث تقسیم ہو رہی تھی تو ایک انگوٹھی تھی کہ جو تمہارے پاس آ گئی تھی, وہ انگوٹھی تمہارے پاس موجود ہے مجھے دے دو. اس نے کہا بخوشی آپ لے لیجیے, میں تو ایسے ڈھونڈ رہا تھا 12ویں امام کو تاکہ ان تک پہنچاؤں, آپ لے لیجیے اور پہنچا دیجیے, یہ انگوٹھی دے دیتے ہیں. انگوٹھی انہوں نے دیکھی, آنکھوں میں آنسو آ گئے, بوسا تھی انگوٹھی. اور میراث ایسی ہے 11ویں امام کی, 11ویں امام کی شہادت ہوئی ہے, 12ویں امام پردہ غیب میں چلے گئے تھے, بی بی نرجس خاتون ان کے اہل خانہ کو جعفر کذاب نے اتنی سخت سختیاں دی تھی, اتنی اذیتیں پہنچائی تھی کہ جائیداد سے محروم کر دیا, حتی بی بی نرجس خاتون کو 2 مرتبہ گرفتار کیا گیا. زمانے کے امام کی والدہ اذیتوں میں گزاری زندگی, یہ دے دیتے انگوٹھی, کہتے اچھا یہ بتاؤ تم حج پر کیوں آئے. کہ میرا مقصد تو آپ کو معلوم ہے, زمانے کے امام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. کہ اچھا چلو گے میرے ساتھ. ہاں میں ضرور چلوں گا, ایسا کرنا کہ رات کے وقت آنا, اور رات کے وقت میں کوئی صفا پر تمہارا انتظار کر رہا ہوں گا. جب رات کی تاریخی چھا جائے, پرانا زمانہ ہے بجلی نہیں ہے لائٹ نہیں ہے, جب تاریخی چھا جائے اور ستارے روشن ہو جائے اس وقت تم آ جانا, میں وہیں پر ملوں گا. کوئی صفا جاتے ہیں, ملاقات کرتے ہیں, چلتے ہیں, مکے کی حدود سے باہر نکل آئے, کافی آگے چلے, اتنا آگے چلے کہ نماز شب کا وقت آنے والا تھا, سحری کا وقت قریب تھا. کہا کیوں نہ ہم نماز شب پڑھیں. دونوں نے مل کے نماز شب پڑھی, فجر کا وقت ہوا, اول وقت میں نماز فجر انجام دی, پھر آگے چلے, روشنی آ گئی تھی, چلتے گئے یہاں تک ایک وادی نظر آئی. اس وادی میں خیمہ تھا اور اس خیمے سے نور اتنا بلند تھا کہ آسمان تک جا رہا تھا. بس جو ساتھ کھڑا ہوا نوجوان تھا جو لے جا رہا تھا, اس نے کہا تم یہیں پر ٹھہر جاؤ, میں اجازت لے کر آتا ہوں. یہ اندر خیمے میں گئے, اجازت لے کر آئے اور کہا تمہیں آنے کی اجازت ہے, تمہیں مبارک ہو. ابھی انہوں نے خیمے کا پردہ جو اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھا, زمانے کے امام ان کی نظروں کے سامنے. اتنا گریا کیا کہ بے ہوشی کی حالت میں پہنچ گئے. جس کے لیے میں نے 20 سال انتظار کیا وہ امام میرے سامنے موجود ہے, نور چمک رہا ہے, آسمان تک بلند ہے. بس سلام دعا ہوئی, اس کے بعد زمانے کے امام نے پوچھا یہ بتاؤ کہ عراق کے شیعوں کی حالت کیسی ہے. عراق کا رہنے والا تھا, بات چیت کے لیے پوچھا بتاؤ عراق کے شیعوں کی حالت کیسی ہے, بیان کی اس نے. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ مولا میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے ساتھ ایک سونے کی تھیلی لے کے چلا تھا, لوگوں کی امانت تھی, خمس کا پیسہ تھا, بہت ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں, یہ میں چاہتا ہوں کہ خود اپنے ہاتھوں سے آپ کے حوالے کروں. زمانے کے امام نے بڑا عجیب جملہ کہا, علی ابن محضیار تم نے بہت اچھا کیا کہ جو واجبات تم پر تھے وہ تم نے مجھ تک پہنچا دیے، لیکن اس کی ضرورت مجھ سے زیادہ تمہیں ہے، لہذا تم اس کو لے کر جاؤ. بس جانے گرانے، بیان کرنے کا مقصد یہ تھا. کچھ ملاقات کرنے والے ایسے ہیں، کچھ شوق رکھنے والے ایسے ہیں، سال بھر گزار دیے لیکن بے صبرے نہیں بنے کہ بس زمانے کے امام نہیں آئے، ہمیں اپنے مقصد کو آگے بڑھا دینا ہے. زمانے کے امام نہیں آئے صحیح ہے، تاجیل ظہور کے لیے دعا کرنی ہے، لیکن بے صبرے بن کر انتقام خود نہیں لینا، حکومت خود نہیں قائم کرنی، زمانے کے امام کی حکومت اور انتقام کا انتظار کرنا. زمانے کے امام جب ظہور کریں گے تو ہم دعائیں مدعا میں کیا پڑھتے ہیں، این الطالب بدم المقتول بکربلا، کہاں ہے وہ ہستی جو کربلا کے خون کا انتقام لے گی. اور زمانے کے امام جب ظہور کریں گے، حکومت قائم کریں گے، تو پھریرے پر لکھا ہوگا یا لسارات الحسین، اٹھو حسین کے خون کا انتقام لو. انتقام لینا ہے تو مولا زمانے کے امام کو لینا. اور پھر ملاقات کے لیے کچھ وظائف میں نے بیان کیے ہیں، لیکن اسی دعا نطبہ کے اندر ایک جملہ اور بھی ہم پڑھتے ہیں، حل الیک یا ابن احمد سبیل فتلقا، اے محمد مصطفیٰ کے چاند، کیا کوئی ایسا راستہ ہے کہ میں آپ سے ملاقات کر سکوں؟ یہ جملہ ایک پارسا پاکیزہ انسان نے جب اپنی زبان سے جاری کیا، عالم مکاشفہ میں دیکھا، جب دنیا کے حجابات ہٹ گئے، زمانے کے امام آئے اور انہوں نے فرمایا ہاں ایک راستہ ہے، تم مجھ سے ملاقات کر سکتے ہو، ایک راستہ ہے. وہ کیا راستہ ہے؟ زمانے کے امام نے بتایا، وہ راستہ تزکیہ نفس کا راستہ ہے. نفس کو پاکیزہ کرو. رسول اللہ آئے تھے کس مقصد کے لیے؟ سورہ جمعہ کی آئے تھے، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. رسول اللہ کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ آئیں گے، آیتوں کی تلاوت کریں گے، قرآن مجید بن جائے گا، اس کے بعد تزکیہ نفس کریں گے. رسول جو مقصد لے کر آئے تھے، انسان اس مقصد کو پورا کرے، تزکیہ نفس کرے، زمانے کے امام سے ملاقات ہوتی. 40 شبوں تک عمل انجام دینے کا ہے، اور مجھ سے یہ کہا بھی گیا تھا کہ وہ عمل بہت سارے لوگوں نے نہیں سنا، میں دوبارہ دوہرا رہا ہوں. شیخ رجب علی خیاط نے کہا کہ 40 شبوں تک، اور بطور خاص میں آپ اضافہ کر رہا ہوں، مغربین کی نماز کے درمیان انسان ایک آیت یہ پڑھے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. پالنے والے، مجھے کسی بھی کام میں داخل کر تو سچائی کے ساتھ داخل، کسی بھی کام سے خارج کر تو سچائی کے ساتھ خارج کر، اور میرے لیے ایک عظیم مددگار مہیا فرما. جو یہ 40 شبوں تک پڑھے گا، اس عظیم مددگار سے ملاقات کر لے گا. صحیح کو صحیح، غلط کو غلط لکھو. صحیح کو صحیح، غلط کو غلط لکھو. ہمارے عریضوں سے کیوں ہوتے ہو خفا؟ تمہارا بھی کوئی زندہ ہے تو اس کو خط لکھو. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. اور یہ زمانہ جو ہے بہت قریب کا زمانہ ہے. رسول اللہ کی حدیث سے فرماتے ہیں، سیخرج ناس الى مغرب یاتون یوم القیامت و وجوہم علی ضوء الشمس. فرماتے ہیں قریب ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے، عجیب جملے ہیں، کہتے ہیں لوگ ویسٹ کی طرف چلے جائیں گے. سیخرج الناس الی مغرب، لوگ مغرب کی طرف چلے جائیں گے. رسول اللہ کا زمانہ 1400 سال پہلے کا زمانہ ہے. 500 سال پہلے تو امریکہ دریافت نہیں ہوا تھا، کولمبس نے آ کر تو امریکہ کو دریافت کیا ہے. رسول اللہ 1400 صدیوں پہلے کہہ کر جا رہے ہیں کہ انقریب ایک زمانہ آنے والا ہے، لوگ مغرب کی طرف جائیں گے، اور وہ لوگ جو مغرب کی طرف رخ اختیار کریں گے، یہ اتون یوم القیامت و وجوہم علی ضوء الشمس، انہیں قیامت کے دن اس حالت میں بلایا جائے گا کہ ان کا چہرہ سورج کی روشنی کے نیچے ہوگا، سورج کی تپش، سورج کی دھوپ، سورج کی شعاؤں کے نیچے ہوگا. نہیں معلوم رسول اللہ کس چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے، کون سے گناہ کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے، لیکن اتنا پتہ چل گیا کہ مشرق ایک زمانہ آئے گا جس میں کمزور ہو جائے گا، مغرب طاقتور ہو جائے گا. اس لیے تو لوگ مغرب کی طرف جائیں گے. اگر انسان ایک وطن کو چھوڑتا ہے، دوسری کی طرف جاتا ہے، وہ کیوں جاتا ہے؟ اپرچونٹی دیکھتا ہے. لوگ کراچی کی طرف آ رہے، کیوں آ رہے ہیں؟ کراچی میں بھی روزگار مل رہا ہے، کراچی کو چھوڑ کر دبئی کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ وہاں روزگار مل رہا ہے. انسان مغرب کی طرف جائے گا, یعنی رسول اللہ نے بتا دیا کہ مغرب اس زمانے میں طاقتور ہو جائے گا, لوگ مغرب کی طرف جائیں گے. لیکن یاد رکھو جو مغرب کی طرف جائے گا اسے قیامت کے دن اس حالت میں بلایا جائے گا کہ سورج کی تپش کے نیچے اس کا چہرہ ہوگا. وکان مقدار ہو الف سنہ, قیامت کے دن ایک دن کے برابر نہیں ہے, قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے. یہ قرآن کی آیت. سورج کے نیچے کھڑا ہونا ہوگا. مزے جانے گرم ظہور کے حالات میں نے بیان کیے. ایک اور جملہ اور ایک اور تھوڑی سی میں آغاز کر دوں, انشاءاللہ کل کے گفتگو میں اس کا اختتام ہوگا. زمانے کے امام جب حکومت قائم کر لیں گے, اور عرصہ میں نے بیان کیا عبدالانصاف کتنے عرصے میں قائم ہوگا, 8 مہینے میں عبدالانصاف قائم ہو جائے گا. 8 مہینے میں کتنی مختصر سا پیریڈ ہے, عبدالانصاف قائم ہو گیا, زمانے کے امام کی حکومت باقی رہے گی. اب اس کے اندر بہت اختلاف ہے. علماء نے تحقیق کی, بعض علماء نے کہا کہ امام 40 برس سے حکومت کریں گے, بعض نے کہا 70 برس سے کریں گے, روایتوں میں حتیٰ یہ بھی ہے کہ 19 برس سے کریں گے, 20 برس تک کریں گے. لیکن جتنے بھی سال حکومت کریں گے آخر کار ان کو بھی تو دنیا سے جانا ہے. وہ جب دنیا سے جانے والے ہوں گے تو پھر پاکیزہ ہستیاں دوبارہ پلٹائی جائیں گی. اس کو کہا جاتا ہے عقیدہ رجعت. اور زیارت کے جملے یہ ہیں, ان رجعتکم حق لا ریب فی, اے اہل بیت آپ کی رجعت حق ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, آپ سب پلٹائے جائیں گے. سب سے پہلے کون رجعت کرے گا؟ کہا جاتا ہے روایتوں کے اندر سب سے پہلے آئیں گے تو سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. امام حسین سب سے پہلے تشریف لائیں گے, اور اس طرح لے کر آئیں گے کہ لوگ ابھی زمانے کے امام کے پاس ہوں گے, ان کے ساتھ ملاقات کر رہے ہوں گے, پتہ چلے گا کہ کربلا کے اندر امام حسین آ گئے, اور لوگ امام حسین کی طرف رخ کریں گے, پتہ چلے گا کہ زمانے کے امام کی شہادت ہو گئی یا وفات ہو گئی. روایتوں میں اختلاف. اور پھر زمانے کے امام کو غسل و کفن کون دے گا, نماز جنازہ کون پڑھے گا؟ امام حسین تشریف لائیں گے, زمانے کے امام کی نماز جنازہ پڑھیں گے, ان کو غسل دیں گے, ان کو کفن پہنائیں گے, ان کو دفنائیں گے, اور امام حسین پھر حکومت قائم کریں گے. امام حسین کی حکومت ہوگی, امام حسین کے بعد باقی ائمہ آئیں گے ان کی حکومت ہوگی. اور حتیٰ یہ روایت ہے کہ رسول اللہ یہ فرماتے ہیں کہ 50,000 سال تک حکومت جاری رہے گی, 50,000 سال تک, جس میں سے 44,000 سال مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام حکومت کریں گے. تو ہر امام پھر دوبارہ سے اس دنیا میں تشریف لائیں گے, اور جس طریقے سے ائمہ تشریف لائیں گے اسی طریقے سے وہ قاتل بھی آئیں گے کہ جن سے انتقام لینا ہے. پھر مولا حسین اپنے قاتل سے انتقام لیں گے, پھر حضرت عباس اپنے قاتل سے انتقام لیں گے, پھر مولا سید سجاد اپنے قاتل سے امتحان لیں گے. ہر امام اپنے قاتل سے امتحان لے گا. اور یہ بھی قرآن کی آیت ہے, من قتل مظلوما, کہ جس کو مظلوم قتل کیا گیا ہوتا ہے پروردگار اس کے لیے ایک ولی بناتا ہے, کہ پھر وہ ولی انتقام لیتا ہے. البتہ انتقام میں اسراف کرنے کی, اضافہ کرنے کی, حد سے تجاوز کرنے کی اجازت نہیں ہے, لیکن وہ انتقام لیتا ہے. تو یہ سب کے سب دوبارہ پلٹائے جائیں گے, اس کے بعد انتقام. پروردگار اس زمانے میں, جس زمانے میں باقی ائمہ ظہور کرنے والے ہیں, باقی ائمہ تشریف لانے والے ہیں, اس زمانے میں ہمیں بھی حیات نصیب فرما, اور اگر ہم دنیا سے جا چکے ہوں تو ہمیں قبر سے اٹھا کر ان کے ساتھ رجعت نصیب فرما. بس جانے گرامی, کربلا کے میدان میں شہید ہر ایک اپنے مقام پر ایسا تھا کہ جس کے مصائب بیان کیے جائیں, دنیا والے گریا کرتے ہیں, مسلمان روتے ہیں, مظلوم کا کوئی بھی ماتم کرتا ہے مظلوم گریا کرتا ہے, یہ بات اپنی جگہ پر. لیکن آج شب 9 محرم کو جس شہزادے کا تذکرہ ہے وہ ایسا مظلوم ہے کہ جس پر دنیا کا کوئی انسان ہو وہ گریا کرے گا, چاہے شیعہ نہ ہو, چاہے مسلمان نہ ہو, چاہے اہل کتاب نہ ہو, چاہے کافر ہو, وہ بھی اگر اس بچے کے مصائب سنے گا تو وہ بھی گریہ کرے گا. یہ عجیب بچہ ہے, بچہ ایسا ہے کہ جب شہید ہوا ہے اور باپ نے خون آسمان کی طرف پھینکنا چاہا آسمان نے قبول نہیں کیا، زمین میں پھینکنا چاہا زمین نے قبول نہیں کیا. مجھے بتائیں یہ مظلوم باپ یہ خون لے کر کہاں جائے؟ 72 کا غم سہا ہے حسین نے، لیکن یہ غم بڑا عجیب غم ہے. اس غم کو ماں تک پہنچانے کے لیے حسین کو 7 مرتبہ آگے بڑھنا پڑا ہے، 7 مرتبہ پیچھے. بڑا عجیب غم ہے. آقا حسین کربلا کے میدان میں بہت سختیاں جھیل چکے تھے، 3 دن کی بھوک و پیاس تھی. کربلا کے دن میں عاشور کا روز آیا، اصحاب قربان ہوتے ہیں، حسین جنازہ اٹھانے کے لیے جاتے ہیں. جب لاشا اٹھانے کے لیے جاتے ہیں تو ایسا نہیں کہ فوج اشکیہ دور چلے جاتی ہے، فوج اشکیہ دور ضرور جاتی ہے، لیکن تیروں کا نشانہ لے کر آقا حسین کی طرف پھینکتی ہے. آقا حسین کو کبھی 2 تیر لگتے ہیں، 4 تیر لگتے ہیں، 5 لگتے ہیں، 10 لگتے ہیں، اور عجیب میرا مظلوم آقا ہے 72 لاشیں اٹھاتا ہے اور تیر سے جسم چھنی ہو گیا. یہ میرا مظلوم مولا. بس 2 راتیں رہ گئی ہیں رونے کے لیے، ایک آج کی رات ہے، ایک کل کی رات ہے. آج رونے میں بخل نہ کیجیے گا. مولا حسین جب کربلا میں تنہا رہ گئے اور اثر عاشور آ گئے، ایک مرتبہ آسمان کی طرف رک کر کے کہتے ہیں ہل من ناصر ینصرنا ہل من مغیث یغیثنا، کوئی ہے جب اس غریب کی مدد کو آئے، کوئی ہے جو اس نواس رسول کی مدد کو آئے. آسمان کے ملائکہ تو اتر آئے ہیں لیکن زمین کے مسلمان ابھی بھی مدد کو نہ پہنچے. مسلمان زبان سے کہتے ہوئے بھی شرم محسوس ہوتی ہے. آج کے مسلمان اور اس مسلمان میں اتنا فرق ہے. میں کہتا ہوں کہ جب کربلا کا جو گھوڑا ہے وہ بھی حسین کی پیاس کو اتنا محسوس کر چکا تھا کہ جب آخری موقع پر مولا حسین کو لے جانے کے لیے آگے بڑھتا ہے، پھر گھوڑے یہ سمجھ ہے کہ اب آگے نہیں بڑھنا، اگر اب آگے بڑھا تو نواس رسول شہید ہو جائے گی. کربلا کے جانور تو معرفت امام رکھتے ہیں، لیکن کربلا کے ایسے مسلمان تھے جو حسین کی معرفت نہیں رکھتے تھے. مولا حسین نے صدائے استغاثہ بلند کی، ایک خیمے سے شور بلند ہوا. مولا حسین اس خیمے کی طرف پلٹے، دیکھا وہ رباب کا خیمہ ہے. رباب ایک عجیب ماں کا نام ہے. ماں ام رباب جب مدینے کا سفر اختیار کرتی ہے سوچتی ہیں میرے پاس کوئی جوان لڑکا نہیں ہے کہ جس کو میں حسین پر قربان کر سکوں، ہر ایک کے پاس قربانیاں موجود ہیں، رباب تیرے پاس کوئی قربانی نہیں ہے. لیکن میں کہوں اے رباب آپ نے تو ایسی قربانی دی ہے جیسی شاید کسی ماں نے دی. آپ نے کربلا کے میدان میں گندے شہیدہ نے اپنا علی اصغر دے دیا اور شام کی زندان میں اپنی سکینہ دی. آپ نے وہ قربانی دی کسی ماں نے نہیں دی. یہی تو سبب ہے جب یہ قافلہ دوبارہ مدینے میں آیا تھا ہر بیوی ایسی تھی جو گھر میں داخل ہو گئی، لیکن رباب کی غیرت نے گوارا نہ کیا، اس سائے میں آ کر بیٹھ جائے، زندگی بھر دھوپ میں گزار دی. اور مولا سید سجاد جب حکم دیتے تھے اماں اب تو آ جائیے، اب تو کئی برس گزر گئے، اب تو مکان میں آ جائیے، رباب ہمیشہ ایک جملہ کہتی تھی بیٹا سید سجاد بیٹا بن کر حکم دینا، امام بن کر حکم نہ دینا. اب پھر جملہ کہتی تھی میں ماں ہوں میں کیسے مکان کے نیچے آ جاؤں سائے میں آ جاؤں جبکہ میرا علی اصغر دھوپ میں پڑا. مولا رباب کے خیمے میں آئے اور کہا رباب کیا بات ہے؟ کہا آقا جب سے آپ نے صدائے استغاثہ کو بلند کیا علی اصغر ایسے جھولے سے جھولے کہ زمین کربلا پر گر گئے، محسوس ہوتا ہے کہ شاید ان کی پیاس میں اضافہ ہو گیا. مولا نے جملہ کہا ہوگا ہاں علی اصغر کی پیاس میں اضافہ ہو گیا، لیکن یہ پیاس پانی کی پیاس نہیں ہے، یہ پیاس خون کی پیاس. لاؤ علی اصغر کو مجھے دو، میں شاید اس کے لیے پانی کا انتظام کر دوں. اور مولا اب خیمے سے باہر آتے ہیں، فوج اشکیہ کی طرف جا رہے ہیں. فوج اشکیہ جو اتنا ستم کر چکی تھی اب حسین کو جو ہاتھوں میں آتے ہوئے دیکھا، ایک مرتبہ سوچنے لگی شاید حسین بیعت کرنے کے لیے آ گئے ہیں, قرآن لے کر آ رہے ہیں. دشمن یہ سوچنے لگی اب حسین تھک گئے ہیں, اب بیعت کرنے کے لیے قرآن کا سہارا لے رہے ہیں. اور حسین آگے بڑھتے جا رہے ہیں, اپنے ہاتھوں کو پھیلائے آگے بڑھتے جا رہے ہیں, یہاں تک کہ اتنا قریب پہنچ گئے کہ بتایا پہچانو میں کون ہوں, میں نواز رسول ہوں. اگر تم مسلمان ہو نواز رسول کا بچہ تو بن کر پانی پلا دو. دوسرا جملہ کہا, اگر مسلمان نہیں ہو عرب ہو, عرب تو مہمان نواز ہوتے ہیں, مہمان کا بچہ سمجھ کر اسے پانی پلا دو. تیسرا جملہ کہا, اگر عرب بھی نہیں ہو مسلمان بھی نہیں ہو انسان تو ہو, کسی انسان کا چشمہ تین دن تک بھوکو پیاسا کرتا رہے, اگر انسان کا ایسا بچہ پیاسا ہو تو پیاسے کو پانی پلا دو. ابھی بھی کوئی پیاسے کو پانی پلانے کے لیے آگے نہ بڑھا. حسین نے وہ عجیب کام کیا کہ تاریخ اس کا منظر جب سوچے گی تو سوگوار رہے گی. حسین نے علی اصغر کو جو پیاسے تھے تین دن کے بھوکے تھے, ایک مرتبہ جلدی ریتی پر رکھ دیا. اب جلدی ریتی پر رکھنا تھا, علی اصغر کربلا کی ریت میں ایسے تڑپے جیسے مچھلی کا بچہ پانی سے نکل کے تڑپتا. لیکن ابھی بھی بہت شیعہ کو رحم نہ آیا. پھر آقا حسین نے علی اصغر کو اپنی آغوش میں لیا, بس وہاں سے آواز بلند ہوئی اقتا کلام الحسین, خرملا حسین کے کلام کو قضا کرتے ہیں. وہاں سے تین حال کا تیر چلا, یہ ننا اصغر کا گلا تھا, تیر اصغر کے گلے میں بیوس ہوا, زبان منہ سے باہر آئے, گویا مسکرا کر کہنا چاہ رہے ہو اے بہت شیعہ اگر تم مجھ پر ظلم نہ کرتے ہیں, مسلمان اگر تم پر لعنت بھیجتے لیکن مجھے بھی شہید کر کے بتا دیا, صرف مسلمان تم پر لعنت نہیں بھیجیں گے, دنیا کے سارے انسان تم پر لعنت. اور مولا نے پھر ابا کا دامن پلٹا اور خیمے کی طرف آئے. اب سوچ رہے ماں کو یہ پیغام کیسے پہنچاؤں, آقا حسین کی ہمت نہیں ہو رہی. ایک مرتبہ امام بن کر آگے بڑھتے ہیں, باپ بن کر پیچھے ہٹتے ہیں, امام بن کر آگے جاتے ہیں, پھر باپ بن کر پیچھے ہٹتے ہیں. سات مرتبہ میرا مولا آگے اور پیچھے ہوا, یہاں تک کہ درے خیمہ پر پہنچے ہیں. اور جب دکھایا اپنے آبا کو, ایک جگہ سکینہ کھڑی ہے, ایک جگہ ماں عمر کھڑی ہے. سکینہ نے سوچا جب علی اصغر خیمے سے گئے تھے, روتے ہوئے گئے تھے, خیمے سے واپس آئے, خاموش ہو کر واپس آئے, بابا جان میں سمجھ گئی آپ کو علی اصغر مجھ سے زیادہ پیارے ہیں. علی اصغر کو پانی مل گیا, میں سکینہ پیاسی رہ گئی, لیکن رباب جانتی تھی علی اصغر کو پانی نہیں ملا, تیر ستم ملا. لہذا اپنے بچے کی چھ مہینے کی زندگی کو ایک جملے میں رباب نے سمیٹا, کہا اب مثل کا یونہر. آقا حسین اس عمر کے تو چھوٹے جانور بھی مبارک نہیں ہوتے, آئے مظلوم میرا شہزادہ چھ برس کی عمر میں ذبح کر دیا. الا ولعنة الله على القوم الظالمين وزيعنهم الذين ظلموا آل محمد ايام قلب ينقلبون. پالنے والے تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, اس گریہ امام حسین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پالنے والے تجھے شہزادہ اصغر کا واسطہ, جو جو مومنین بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالحہ نصیب فرما. پالنے والے بحق محمد و آل محمد, عزائے حسینی کو مجلس عزا کو ہر سال اس کا غم ہمارے دل کے اندر بیدار فرما, اس غم میں اضافہ فرما. پالنے والے اس مجلس کے صدقے میں جو جو مومنین اپنی جائز شرعی حاجات لے کر آئے ہیں ان کو اپنی